Show us Satan and lay it over him. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Rasulih al-Kareem wa ala baytih al-Tayyibin al-Tahirin. الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد هو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو عسير سبحان الله. سورہ ملک کی تیسری چوتھی آیتیں جس کی کل بھی تلاوت کی گئی تھی, جس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نظر کرو, نظر دوڑاؤ آسمانوں کی طرف, خلقت خدا میں غور کرو. جب تم غور کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلق رحمان میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں تم کسی قسم کا کوئی عیب نہیں دیکھو گے, کسی قسم کا کوئی تم نقص نہیں دیکھو گے. تم مر گئے البصر کرتے, بار بار تم نظر دوڑاؤ, تمہاری نظر لوٹ کر خود تمہارے پاس واپس پلٹ آئے گی, لیکن عیب لے کر نہیں آئے گی, تھک کر واپس آ جائے گی. عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی تو تھک کے واپس آ جائے گی, مگر کوئی عیب, کوئی نقص عالم میں نہیں دیکھے گی. اسی بات کو اقبال نے بھی اپنے اشعار میں پیش کیا ہے کہ زمین دیکھ, آسمان دیکھ, چاند دیکھ, ستارے دیکھ, یہ دیکھنے کی چیز ہے, اسے بار بار دیکھ. یہ جو اقبال نے کہا ہے اسی آیت سے شاید استفادہ کرتے ہوئے کہ ثمر جل بسر, بار بار دیکھ. یہ اقبال نے صرف اتنا اضافہ کیا ہے کیونکہ یہ آیت تو پورا خود قرآن مجید میں موجود ہے, اسے بار بار دیکھ. تو اقبال نے کیا کیا, یہ دیکھنے کی چیز ہے, اسے بار بار دیکھ. تو انہی آیات سے اقبال نے استفادہ کیا ہے. علامہ اقبال نے کوئی نئی فکر نہیں پیش کی ہے, لیکن اسلامی فکر کو پیش کیا ہے, اور اسلامی فکر کو ایک زمانے میں یا آج بھی نیا سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ اسلام اس قدر بھلا دیا گیا, قرآن مجید سے لوگ اس قدر ناشنا ہو گئے کہ قرآن مجید کی جب آیتیں اشعار کی زبان میں پیش کی گئیں تو لوگوں نے اسے ایک نئی فکر سمجھا, ایک نیا خیال سمجھا, ایک ندرت خیال سمجھا. علامہ اقبال نے بعض وقت تو آپ دیکھیں گے خود پوری کی پوری آیت کا ترجمہ کر دیا ہے. مثال کے طور پہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جو قرآن مجید کی آیت ہے, اسی کو علامہ نے جو ہے شعر میں جو ہے ڈھال دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا مگر یہ کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے, اس مضمون کو شعر میں ڈھال دیا ہے. جس کو لوگوں نے جو ہے, جن لوگوں نے قرآن کی آیت پہلے سے نہیں سنی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ایک اچھا خیال پیش کر دیا ہے, ایک بہترین خیال پیش کیا ہے, جبکہ آیتوں کی ترجمانی کی ہے علامہ. یہ اس کی وجہ یہ رہی, علامہ ایک موفق اور ایک کامیاب مفسر, کامیاب فلاسفر اس لیے کہلا سکے کہ انہوں نے بچپن ہی میں قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا تھا. قرآن مجید کو بچپن میں माना के साथ पढ़ लिया था कि अब उन्हें आसानी हो गई मुतालिब को पेश करने में और दुनिया को परखने में, हालात को समझने में, वो आयती वो मफाही उनको मदद पहुंचाते रहे। यही उनकी कामयाबी का राज है। लोग सब पढ़ने के बाद कुरान पढ़ते हैं, उन्होंने पहले कुरान पढ़ा उसके बाद दीगर किताबों की तरफ। इसीलिए अल्लामा ने जब लंदन गए तो तभी उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि खीरा न कर सकी मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाते मदीने वाले जब, कि मुझे जो है जलवे फरंग मुझे मुतासर न कर सका, यूरोप का की दानिश, यूरोप का इल्म, यूरोप की फिक्र मुझे मुतासर न कर सकी। क्यों मुतासर न कर सकी? अगर पहले वो लंदन जाते उसके बाद कुरान पढ़ते तो फिर उन्हें मुतासर कर चुकी होती दानिश फरंग, उन्हें मुतासर कर चुकी होती। क्यों मुतासर नहीं की? इसलिए कि उन्होंने जो है पहले मदीना और नजफ के बाब मदीना की तरफ, बाब नजफ तरफ उन्होंने रुजू कर लिया था। वो आस्थान नजफ और मदीना पे अपना सर झुका चुके थे, वो रिवायात आइम्मा और रिवायात नबी करीम का मुतालिया कर चुके थे, तभी उन्हें जो है जलवे फरम मुतासर न कर सका। इसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ होता यह है कि कुरान पढ़ाने के लिए जो लोग आते हैं वो लोग खुद कुरान से आशना नहीं होते। जो उस्तादिमा या उस्ताद जिसे कहा जाता है वो लोग अल्फाज कुरान रूखानी करा के चले जाते हैं, कुरान पढ़ाते नहीं। अगर आप किसी उस्ताद को, किसी जो है मास्टर को आप टीचर के तौर पर बुलाए ट्यूशन पढ़ाने के लिए और वो सिर्फ रीडिंग करा के चला जाए तो क्या आप कहेंगे कि ये मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं? अगर कोई मास्टर सिर्फ रीडिंग करा के चला जाए तो क्या ये सही है उसका पढ़ाना? ऐसे मास्टर को आप रखेंगे ट्यूशन पढ़ाने के लिए? नहीं रखेंगे। लेकिन उस्तादिमा क्या करते हैं? उस्ताद क्या करता है? अरबी का उस्ताद आके कुरान नहीं पढ़ाता है बल्कि कुरान की रूहानी करा के चला जाता है। रूहानी करवाने का नाम मौलवी नहीं है, रूहानी कराने का नाम उस्ताद नहीं है। कुरान मजीद का जो उस्ताद होना चाहिए वो कुरान मजीद को पढ़ाए और समझाए। हमने कुरान को पढ़ने की किताब समझी है, समझने की किताब नहीं समझी। तो अगर शुरू से ही कुरान मजीद को समझ के पढ़ा जाए तो ये चीज़ ज़िंदगी के हर मरहले में जो है आपको काम आने वाली है। कुरान मजीद में सिर्फ शरीयत का इल्म नहीं है कि फिकही जो आयात हैं वो 500 550 से ज़्यादा नहीं है, और उसके अलावा जो आयतें हैं वो गौर व फिक्र वाली आयत हैं। उन आयतों में दावत तफक्कुर दिया गया है, गौर व फिक्र की दावत दी गई। कितनी आयतों में अर्ज किया गया कि आसमान की तरफ नज़र दौड़ाओ, ज़रा देखो तो सही कि कितनी जो है निशानियाँ हमने रखी हैं। इसीलिए तो अमीर उल मोमिनीन ने कहा मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ। इसलिए कि ज़मीन पर रास्ते ही कहाँ हैं, बिल्कुल सपाट, बहुत आसानी से जो है एक नज़र दौड़ाओ ज़मीन समझ में आ जाएगी, उसके रास्ते समझ में आ जाएंगे। कुछ पुरपेच राहें नहीं हैं, यानी ज़्यादा निशानियाँ या नहीं। और इसीलिए आप दुआ के लिए हाथ ऊपर की तरफ उठाते हैं, कहते ऊपर वाला देख रहा है, क्या अल्लाह ऊपर होता है? कि ऊपर वाला क्या मतलब है? ऊपर वाला का मतलब क्या है? वो नीचे नहीं है। नीचे वाला क्यों नहीं कहते कि ऊपर वाला कहते हैं? इसकी वजह बस यही है, दाहिनी तरफ वाला कहते हैं ना बाईं तरफ वाला कहते हैं, ना नीचे रहने वाला कहते हैं बल्कि कहते हैं ऊपर रहने वाला, ऊपर वाला। इसकी वजह यही है कि ना दाहिनी तरफ ज़्यादा निशानियाँ हैं, ना बाईं तरफ ज़्यादा निशानियाँ हैं, ना ज़मीन पर कुछ ज़्यादा निशानियाँ हैं। निशानियाँ आसमानों की तरफ हैं, ऊपर ज़्यादा निशानियाँ हैं बनिस्बत नीचे। ہاں نیچے بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر انسان اس کو غور کرنا چاہے کہ ہر وجود ہر انسان اپنی جگہ پر ایک مکمل کتاب ہے. اتعظم انک جرم صغیر, اگر یہ چیز دیکھا جائے تو پھر یہ کہ جو ہے زمین کی نشانی آسمان سے زیادہ ہو جائیں گی. کہ ہر شخص کو اگر ہم ایک کائنات تصور کرنے لگے تو ہزاروں کائناتیں تو یہاں چل کر رہی ہیں, لیکن بظاہر انسان کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف جو کہکشانوں کی دنیا ہے, جو ستاروں کی دنیا ہے, جو آج تک کشف نہیں ہو سکی, جتنے ستارے ڈھونڈے گئے انہیں کھربوں کی تعداد میں گنا گیا, اور خود سورج کو زمین کے کئی لاکھ برابر تصور کیا گیا ہے کہ یہ جو سورج ہے وہ ہمارے زمین سے کئی لاکھ گنا جو ہے وہ بڑا ہے. یعنی یہ چھوٹی سی ٹکیا جو آسمان پر سورج کی شکل میں نظر آتی ہے وہ ہمارے پورے ارتھ سے کئی گنا بڑی ہے. اور یہ ستاروں کی دنیا اور یہ چاند یہ سورج یہ سب کے سب نچلے والے آسمان کی کہانی ہے, یہ سب کے سب پہلے والے آسمان کی داستان ہے. یہ نچلے آسمان کو جو ہے ستاروں سے بھر دیا ہے, جو اس کے بعد والی آیت ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ. یہ آیتیں اور بھی جگہ پر اس کی طرف اس مضمون کو جو ہے مختلف آیات میں پیش کیا گیا ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. کہ یقیناً ہم نے نچلے آسمان کو روشن چراغوں سے منور کر دیا ہے, سجا دیا ہے روشن چراغوں سے. تو اس طرح سے یہ سب سماء دنیا یعنی نیچلے والا آسمان, یہ نیچے والا آسمان ہے, یہ نظام شمسی منظوم شمسی یہ کہکشانے اور یہ ستارے یہ چاند یہ سورج یہ سب پہلے آسمان سے متعلق ہے, یہ آسمان دنیا سے متعلق ہے جس کا براہ راست ہم سے تعلق ہے یا انسانوں سے تعلق ہے. کہ تمہارے آسمان گویا جو ہے یہ نچلے والا آسمان یہ ہم سے زیادہ قریب ہے, یہ ہمارا آسمان ہے گویا, یہ ہمارے آسمان سے متعلق ہے. کہ ہمارے اس آسمان کو جو نچلا والا آسمان ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ستارے بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمارے اس آسمان کی زینت بنے ہوئے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک چادر ہے اور اس چادر کو جو ہے تاروں کو ٹانگ دیا گیا ہے اس چادر کو, کہ یہ ایک ایک ستارہ ہماری پورے زمین سے لاکھوں گنے بڑا ہے, اور ایسے ستارے کھربوں کی شکل میں جس کا کوئی شمار نہیں, آئے دن کشف ہوتے جاتے ہیں, آئے دن انکشاف ہوتے رہتا ہے. الذی خلق سبع سماوات, یہ ایک آسمان ہے, سات آسمان اس طرح سے بنائے گئے کہ سات آسمان پے در پے. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت, کہ تم خلق رحمان میں کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے, کوئی عیب کوئی نقص نہیں دیکھو گے. یعنی اس قدر منظم ہے یہ نظام کہ اس میں کوئی خلل آپ کو نہیں ملے گا, کوئی فساد آپ کو نہیں ملے گا. هل ترى من فطور, اس طرح سے کائنات ایک دوسرے سے کڑی ملی ہوئی ہے کہ ایک ایسا منظم اور مضبوط نظام ہے. یہ مضبوط نظام بتا رہا ہے کہ محکم اور منسجم اس کا انسجام بتا رہا ہے کہ کس قدر حکیمانہ ترتیب اس کو دی گئی ہے. آپ جنگل میں اگر جائیں اور وہاں پر آپ کو ایک ایسا عالی شان مکان نظر آئے کہ جس کی ساری اینٹیں ترتیب کے ساتھ، دیواریں ترتیب کے ساتھ، چھت ترتیب کے ساتھ، پورا منظم اگر مکان آپ کو نظر آئے جس میں ہر قسم کی جو ہے وہ صحن بھی ہو، دالان بھی ہو، آنگن بھی ہو، کمرے بھی ہو، پورا منظم اگر مکان اگر آپ کسی جنگل میں دیکھیں تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتفاقی طور پہ بن گیا ہوگا، یہ حادثاتی طور پہ بن گیا ہوگا؟ یہ منظم اور یہ شاندار مکان، اس کی عمارت بتاتی ہے کہ کسی دانشور نے، کسی حکیم نے، کسی دانا نے اور کسی بہت بڑے انجینئر نے اس کو بہت سوچ سمجھ کے بنایا ہے. اگر یہ حادثاتی طور پر ہوتا تو اس کی ترتیب بتاتی کہ یہ حادثے نے اسے جنم دیا ہے اور ایک اندھی طاقت نے اگر اسے وجود میں لایا ہے، بغیر سوچے سمجھے اگر یہ چیز وجود میں آئی ہے تو نہ جو ہے کمروں کا وہ نظم آپ کو ملتا، نہ دالان دکھائی دیتا، اور نہ جو ہے کوئی چھت دکھائی دیتی، نہ کوئی جو ہے فرش دکھائی دیتا. اگر دروازے لگے ہوئے ہیں، کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اگر جو ہے ہر قسم کے اعتبار سے اگر سجایا گیا ہے تو رنگ و روغن کیا گیا ہے تو سمجھیے کسی حکیم نے اسے بنایا ہے. اسی طرح سے یہ کائنات ہے کہ کہیں پر آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اندھی طاقت نے اسے جنم دیا ہے، کسی حادثے کی وجہ سے یہ وجود میں آیا ہے کہ کوئی چیز پھٹ گئی اور چیز وجود میں آ گئی. اگر ایسا ہوتا تو یہ نظم کہاں سے پایا جاتا، یہ ترتیب کہاں سے ہوتی، یہ منظم اور آپس میں ایک دوسرے کا جڑا ہونا کس قدر عجیب کیفیت طاری کر دیتا ہے سوچنے والے اور سمجھنے والے انسان کے لیے. کہ جس طرح سے زنجیر کی کڑیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح سے نظام کائنات ایک دوسرے سے مربوط ہے، اس طرح سے مربوط ہے کہ اگر آپ ایک کڑی کو ہلا دیں گے تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی. اگر ایک کڑی کو آپ ہلائیں گے تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی. اسی لیے کہا کہ جو ہے کسی ایک انسان پر اگر ظلم ہو تو پھر آسمان کانپ اٹھتا ہے. پھر ظلم یہاں ہو رہا ہے اور آسمان اتنی بلندیوں پر ہے تو آسمان کیسے لرزتا ہے، زمین کیسے لرزہ اور اندام ہوتی ہے. تو یہ چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، پوری دنیا آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہے، اور ہر ایک کا ریئیکشن اور ہر ایک کا اثر، ہر ایک کا رد عمل ایک دوسرے کے اوپر ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زمین تنہا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ درخت اکیلا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ بیچارہ درخت یہاں اکیلا جنگل میں ٹھہرا ہوا ہے، اس کے کوئی دوست احباب نہیں ہے، اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی مربی نہیں ہے، اس کا کوئی پاسبان، اس کا کوئی محافظ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ سمندر جو ہے وہ اتنا خوشحال کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، اس کے بھی اپنے دوست ہیں، اس کے بھی اپنے احباب ہیں. یہ ہوائیں تنہا نہیں ہیں، یہ فضائیں تنہا نہیں ہیں، حتیٰ ایک جانور جسے آپ نے وہ تنہا نہیں ہے، اس کے سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. ہوتے ہیں پائمال تو کہتے ہیں زرد پھول، اے راہ رو نہ ڈال ہمارے سروں پہ دھول، ہر چند انجمن سے نکالے ہوئے ہیں ہم، لیکن سبا کی گود کے پالے ہوئے ہیں. ایک ایک پتا اپنے پورے وجود کے ساتھ تمام اس سے جڑا ہوا ہے، اس ایک پتے سے، اس ایک پتے کی رگوں میں پانی بھی ہے، مٹی سے گوندا ہوا وہ رزق بھی ہے جو وہاں تک پہنچا ہے، ہوائیں اس کے اندر کار فرما ہوئی ہیں، سورج کی کرنوں نے اسے جو ہے رنگ بھرا ہے اس کے وجود میں. تو اس کو اکیلا وجود میں نہیں آیا ہے، اس کے ساتھ ساری چیزوں نے اسے سہارا دیا ہے. یعنی ایک درخت جب وجود میں آتا ہے تو اسے پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے مٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اسے زمین کی ضرورت ہوتی ہے، اسے فضا کی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سورج کی کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں اس ایک درخت میں کار فرما ہوتی ہے، تب کوئی درخت وجود میں آتا ہے۔ یعنی سب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ایک پتے کو لے کے سونگھیں گے تو اس میں مٹی کی خوشبو بھی آئے گی، پانی کی جو ہے سیالی بھی جو ہے سمجھ میں آئے گی، اس کے اندر ہر چیز ہے، اس کی رگوں میں پانی بھی دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں جو ہے وہ زمین کا خون بھی دوڑ رہا ہے کہ مادر گیتی نے جو اپنا خون پلا کے جو اسے پوسا اور پالا ہے وہ بھی اس کے اندر محسوس ہوتا ہے، ہواؤں کے جھونکوں نے جو اسے ٹہلایا اور گود میں جھولا جھلایا ہے یا گود میں لے کے پھرا ہے ان ہواؤں نے وہ بھی اس پتے کے اندر یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جب آپ ان پتوں کو سونگیں گے تو ساری دنیا کی خوشبو اس کے اندر محسوس ہوگی اس ایک پتے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں نے آپس میں ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ایک دوسرے کا سہارا بنا ہے، تب وہ چیز وجود میں آئی ہے۔ تو ہر چیز ایک دوسرے سے کس طرح سے کڑی ملی ہوئی ہے، یعنی زمین سے ہوا، ہوا سے بادل، بادلوں سے سمندر، ان سب کا آپس میں کس قدر رشتہ ہے کہ جو ہے ہوائیں کس طرح سے سمندر کی لہروں کو لے کر بادلوں کی شکل میں اڑاتی ہیں، پھر کیسے ہوائیں اپنے دوش پر لے کے اسے پھرتی ہیں، پھر کس طرح سے جو ہے وہ زمین پر برستی ہیں کہ پھر وہ زمین کی خشکی کس طرح سے سبزی میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہ سبز پتے پھر بادلوں کو آواز دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے رشتہ، ایک سرکل ہے، ایک جو ہے چین ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ایک دنیا ہے کہ جو ہے خزاں آتی ہے پھر بہار آتی ہے، پھر خزاں آتی ہے پھر بہار آتی ہے، اور سب کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ تو جب پوری دنیا ہے، زمین آسمان سے جڑی ہوئی ہے، دیکھنے میں زمین الگ ہے، آسمان الگ ہے، چاند الگ ہے، ستارے الگ ہیں، سب الگ الگ ہیں، لیکن سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں آپس میں۔ اگر آپ اس مرکز سے جدا ہو جائیں گے تو آپ اکیلے ہو جائیں گے، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ اسی لیے امام حسین نے کیوں کہا ہے کہ پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھو دیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پا لیا۔ اس لیے کہ اگر تو کھو گیا تو سب کچھ کھو جائے گا، یعنی ہر چیز مفقود ہو جائے گی، ہر چیز دور بھاگے گی اس سے، کہ جو خدا جس سے دور ہو گیا اس سے ہر چیز دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ سب حزب اللہ ہے، سب یہ اللہ کی پارٹی میں ہیں، یہ ہوائیں اللہ کی پارٹی میں ہیں، یہ جو ہے پانی اللہ کی پارٹی، یہ سب کے سب حزب اللہ
ہے۔
یہ پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کی پارٹی میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ سے یہ وابستہ ہیں، اور جو ہے اللہ نے جس کو اپنا بنایا ہے اس کو اپنی خدائی سے جوڑ دیا ہے، اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ جو خدا کا ماننے والا ہے وہ بیچارہ نہیں ہے، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ تنہا نہیں ہے، بلکہ پوری خدائی اس کے ساتھ ہے۔ لہذا دنیا میں آپ کسی کو بھی اکیلا مت سمجھیے، سب آپس میں۔ تو یہ انسجام جو ہے نا، یہ ہم آہنگی جو ہے، یہ جو آہنگ ہے کائنات میں، جو ایک لے ہے، ایسی لے ہے جو زمین سے اٹھ کے آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، ایک ہی لے ہے، یہ لے بتا رہی ہے کہ یہ سب کا خالق ایک ہے، ان کا انسجام بتا رہا ہے، ان کی آپس میں ان کی ہم آہنگی بتا رہی ہے، ان کا آپس میں اتحاد بتا رہا ہے، کہ یہ اتحاد یہ بتا رہا ہے، یہ ہم رنگی یہ بتا رہی ہے، ہم آہنگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک مبدأ واحد سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ مبدأ واحد سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو इरफान में इजाफा करती है, इल्म में इजाफा करती है, मारिफत में इजाफा। यूं नहीं कहा गया कि आसमानों की तरफ नजर बार बार उठा के देखो, बार बार खिलकत में तो जब तक तुम गौर करते रहोगे मारिफत में इजाफा होता रहेगा। इसीलिए कहा गया कि ये कोई इल्म जो है, कोई इल्म जो है इल्म दीन से अलग नहीं है। देखने का, देखने की नजर आपकी अलग अलग है, कोई इल्म दुनिया नहीं है। कोई आप कहें कि ये जो है पत्तों पे तहकीक कर रहे हैं, ये खुदा से दूर हो गए हैं, ये तो दरख्तों के बारे में गौर कर रहे हैं, ये तो जो है हैवानों पे रिसर्च कर रहे हैं, लिहाजा ये तो अल्लाह से दूर हो गए, नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो है ये कोई भी इल्म जो अल्लाह की मारिफत में इजाफा करे वो इल्म दीन होगा। लिहाजा सारा इल्म दुनिया इल्म दीन की तरफ लौटता है। इल्म दीन क्या है? इल्म खुदाई है, यानी जिस इल्म से खुदा हासिल हो वो इल्म दीन है। अब चाहे जमीन पर तहकीक करके अगर खुदा मिल जाए तो समझो ये भी इल्म इल्म दीन है। हवाओं के जरिए से अगर मारिफत परवरदिगार में इजाफा हो तो ये मारिफ, इस पर तहकीक और इसकी रिसर्च भी जो है दीन में शामिल हो जाएगी। सिर्फ जो है कुरान इल्म दीन नहीं है, बल्कि दो कुरान है एक कुरान नहीं है। ये किताब लिखी गई थी दो कुरान, तो सबने हंगामा मचा दिया कि आखिर ये दो कुरान क्या नजरिया पेश कर दिया। जब पढ़ी गई किताब दो कुरान नामी जब किताब लिखी गई और वो जो किताब का मुतालिया किया गया तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि दो तदवीनी किताब है, बल्कि कहा एक तदवीनी किताब है जो आपके हाथ में है, एक तकवीनी किताब है जो कायनात में बिखरी हुई है, जो वजूदी शक्ल में है और जो ऐनी शक्ल में है, जो खारिजी शक्ल में। ये निशानी है कि नहीं? जर्रा निशानी है कि नहीं? सितारा निशानी है कि नहीं? ये आयत है या नहीं? अगर ये आयतें हैं तो इन आयतों के मजमुए को कुरान कहते हैं। आयतों के मजमुए को कुरान कहते हैं। तो ये तमाम जीती जागती आयतें हैं। जमीन आयत खुदा है, आसमान आयत खुदा है, सितारे आयत खुदा है, कहकशानों की दुनिया आयत खुदा, चांद आयत खुदा है, सूरज आयत खुदा है। कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर तुम्हें तुम्हारे लिए हजारों निशानियां हैं। कुरान आप पढ़ रहे हैं तो कुरान में किसका जिक्र है? आसमानों का जिक्र है। कुरान आप पढ़ रहे हैं तो उसमें किसका जिक्र है? सितारों का जिक्र है। उसमें अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो उसमें किसका जिक्र है? पानी का जिक्र है, हवा का जिक्र है। तो किस तरह से आप पानी को इल्मे दीन से जुदा कर रहे हैं, किस तरह से आप हवाओं को इल्मे दीन से जुदा कर रहे हैं, जबकि पूरा कुरान आसमानों की तरफ जमीन पर गौर व फिक्र की दावत दे रहा है, आसमानों में गौर व फिक्र की दावत दे रहा है। यार बार बार निगाह उठा के देखो आसमानों की तरफ, बार बार सितारों में गौर करो, बार बार कहकशानों में गौर करो। तो जिस कदर आप कहकशानों में गौर करेंगे आपको अल्लाह की मारिफत में इजाफा। मराब ही इस किताबी हवाले मकुन के मन हकीकत कुदरा किताब में भी ना, कि मुझे किसी किताब के हवाले मत करो कि मैं अपने वजूद को खुद किताब देखता हूँ। कि इंसान हमारा वजूद खुद एक खुली हुई किताब है कि जिसकी हर हर वर्क को समझ के उलटने की जरूरत है। तो हमारा वजूद खुद एक मुकम्मल किताब है। तो हर मौजूद अपनी जगह पर एक मुकम्मल किताब है। तो लिहाजा इस चीज की तरफ कुरान मजीद दावत दे रहा है कि बार बार आसमानों का मुतालिया करो, बार बार सितारों का मुतालिया करो, और जितना तुम मुतालिया करोगे उतना तुम देखोगे कि इसमें ऐब नहीं देखोगे, नक्स नहीं देखोगे, बल्कि हमाहंगी देखोगे, आपस में रब देखोगे, इर्तबात देखोगे कायनात का। ये इर्तबात तुम्हें बहुत सारी चीजों की दावत देता है कि ये इर्तबात एक बहुत बड़ी ताकत है। ये हमें भी पैगाम इत्तेहाद देती है ये कायनात कि आपस में तुम एक दूसरे से जुड़े हुए रहोगे, मुत्तहिद रहोगे, तो फिर तुम भी जो है अल्लाह की पार्टी में शुमार होगे। और अल्लाह जैसा चाहता है वैसे अल्लाह इत्तेहाद चाहता है इंसानों के दरमियान में, आपस में जो है इत्तेहाद चाहता है और सबको जो है एक दूसरे से जोड़ दिया है कि हर एक को एक दूसरे को की जरूरत करार दिया है और सबको आपस में जो है जुड़े रहने की दावत दिया है। जो आपस में मुंसजिम रहेंगे, मुत्तहिद रहेंगे तो ताकत बनेंगे। और अगर ये اگر اور اگر یہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے. زندگی نام ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے یعنی عناصر کا پریشان ہونا. یہ عناصر جب بکھرے ہوئے عناصر جب جڑ گئے تو حیات ہے, یہ عناصر بکھر گئے تو موت ہے. زندگی نام ہے عناصر کا عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی عناصر کا پریشان ہونا. یہی عناصر اگر ایک جگہ جمع ہو جائے تو باحیات کہلاتے ہیں, یہی بکھر جائے تو موت کہلاتے ہیں. تو اگر اگر سارے انسان ایک جگہ کے اوپر متحد ہو جائیں تو یہی انسانوں کی حیات ہے, اور اگر ان کے افراد اگر بکھر جائیں تو یہی جو ہے اجتماع کی موت ہے, یہی جو ہے معاشرے کی موت ہے. تو ہم یہ اتحاد کا سبق جو حاصل کرتے ہیں وہ کربلا والوں سے حاصل کرتے ہیں کہ کربلا مقام اتحاد کا نام ہے, مقام انسجام کا نام ہے, مقام وحدت کا نام ہے. کہ ایک مرکز پر نظر آیا 72 کا مزاج, ہم نے دھوکہ بھی نہیں دیکھا برابر کا مزاج. دو کا مزاج ایک نہیں ہو سکتا, 72 کا مزاج ایک ہو گیا. اس لیے کہ یہ وہ ستارے ہیں پروردگار کے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہیں, جو ایک جگہ رہ کر بھی آپس میں نہیں ٹکراتے. سب کا مزاج مزاج حسینی تھا, لہذا آپ خیام حسینی میں نااتفاقی نہیں دیکھیں گے, آپس میں جو ہے آپس میں تکرار اور بحث نہیں دیکھیں گے, آپس میں جدال نہیں دیکھیں گے, آپس میں جو ہے نا ہم آہنگی نہیں دیکھیں گے. اتنی بڑی جنگ لڑی گئی, آپس میں کشمکش نہیں دیکھیں گے. کسی سپاہی کا کسی سپاہی سے الجھنا نہیں دیکھا گیا, کسی نے کسی کو جذبات میں آ کے ڈھکیلا نہیں ہے, کسی نے کسی کو پر جو ہے تیور کسی کے خلاف نہیں. یہ اتحاد, یہ ہم آہنگی لشکر حسینی میں, یہ امام حسین کی کے لشکر کی کامیابی کی دلیل ہے. اس لیے کہ ان کے پاس نفسانی خواہشیں نہیں تھیں کہ آپس میں ٹکرا جاتے. اتنے دن آپس میں ایک ساتھ رہے لیکن آپس میں نااتفاقی نہیں دیکھی گئی, کسی بات کے اوپر جو ہے نااتفاقی نہیں دیکھی گئی, آپس میں ایک دوسرے کے خلاف غصہ نہیں دیکھا گیا. کہ کوئی اس لشکر سے ٹوٹ کے کوئی ادھر نہیں گیا, یہی کامیابی ہے لشکر حسین کی کہ لشکر یزید سے ٹوٹ کے لوگ ادھر آئے ہیں, ادھر سے ٹوٹ کے کوئی ادھر نہیں گیا ہے. صبح عاشور گواہ ہے, اور کوشش پوری دشمن کی یہی تھی کہ ایک آدمی ادھر سے ادھر آ جائے. شبر نے آ کے کوشش کی, مختلف لوگوں نے آ کے کوشش کی کہ لشکر حسینی کا ایک فرد ہماری طرف آ جائے تو ہماری جیت ہو جائے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صبح عاشور سے عشر عاشور تک بھوک اور پیاس کا مقابلہ کیا, لیکن کسی نے بھوک سے تنگ آ کر ادھر سے رخ ادھر کی طرف نہیں موڑا, کوئی پیاس سے کوئی تشنگی سے فرات کی طرف نہیں گیا. فرات کو چھوڑ کر لوگ تشنگی کی طرف آئے ہیں. تب کربلا میں تشنگی کس قدر طاقتور تھی اور تشنگی میں کس قدر لشکر حسینی سیراب ہو چکی تھی کہ فرات پیاس نہیں بجھا رہا تھا, فرات میں وہ جاذبیت ختم ہو چکی تھی کہ جو ہر جیسے انسانوں کی پیاس بجھا دے, بلکہ وہ لوگ فرات چھوڑ کر امام حسین کی تشنگی میں آ کے جڑ گئے. یہ دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین کی تشنگی سے بیزار ہو کر, بھوک و پیاس سے بیزار ہو کر, یا یہاں کی مصیبتوں سے بیزار ہو کے کوئی شخص یہاں سے ٹوٹ کے وہاں نہیں گیا. یہ ہم آہنگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اللہ کے ماننے والے وہ ہوتے ہیں جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور کافروں کی نشانی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, کہ دیکھنے میں وہ لوگ منسجم دکھتے ہیں لیکن آپس میں ان کے دل بٹے ہوئے ہوتے ہیں. وہ دیکھنے میں ایک دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, اور الہی نمائندے دیکھنے میں الگ نظر آئیں گے لیکن حقیقت میں وہ ایک جا ہوتے ہیں. उनके दिल आपस में जुड़े हुए, उनके जिस्म अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी रूह आपस में जुड़ी हुई होती है। ये आसमान के सितारे देखने में एक दूसरे से अलग अलग हैं लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये हुक्म खुदा के ताबे हैं और हुक्म खुदा के तहत आपस में जुड़े हुए हैं। देखने में ये चीज आपको कैसे महसूस हो रही है? क्या जमीन अलग दिख रही है आपको, आसमान अलग नजर आ रहा है? ऐसे मालूम हो रहा है कि जमीन का कोई रिश्ता आसमान से नहीं है और आसमान का कोई रिश्ता जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ये रिश्ता न होता तो फिर आसमान से जमीन पे बारिश न होती, ऊपर से नीचे की तरफ बारिश का होना ये बता रहा है कि आसमान जमीन पे मेहरबान है। और फिर ये जमीन की खेतियों का लहलहाना ये बता रहा है कि ये आपस में एक दूसरे का शदीद रब्त है। देखने में आपको सब अलग अलग नजर आ रहे हैं लेकिन हकीकत में ये सब आपस में अल खल्क अयालुल्लाह, ये खल्क खुदा अल्लाह की अयाल है। ये खल्क खुदा क्या है, ये मखलूक खुदा क्या है, ये सब के सब अल्लाह की तरबियत याफ्ता। अल्लाह रब है, रब्बुल अरबाब है, रब्बुल कायनात है। ये सारी कायनात उसके जेर परवरिश है और सबका तरबियत देने वाला वही है। यानी एक निहाल को जो जमीन में दफन करते हैं उसे तनावर दरख्त की शक्ल में ढालना, ये रब, ये रब हैं, ये परवरदिगार हैं जो इस इन दरख्तों का मुरब्बी है, इन सितारों का मुरब्बी है, इन हवाओं का मुरब्बी है। सब अल्लाह की तरबियत याफ्ता है और उसकी तरबियत में, उसकी परवरिश में ये सब परवरिशगाह है और ये सारी परवरिशगाह अल्लाह से वाबस्ता। देखने में जिस्म अलग अलग है लेकिन रूह आपस में जुड़ी हुई है हल्कों की शक्ल में, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही निशानी है अहले ईमान की कि तुम उन्हें देखने में उनके जिस्म अलग अलग दिखते हैं लेकिन हकीकत में उनकी रूहें आपस में एक हैं, उनका मिजाज एक है, उनकी ख्वाहिश एक है, उनका फिक्र एक है, उनका जहन एक है और उनकी तमन्ना एक है, उनकी आरजू एक है। कि आप देखेंगे कि इमाम हुसैन के लश्कर में यही कैफियत थी कि देखने में कोई बच्चा है तो कोई बूढ़ा है, कोई जवान है तो कोई ज़ईफ़ है, कोई गोरा है कोई काला है, लेकिन रंगों का फर्क मिजाजों में तब्दीली का बायस न बन सका कि सबका मिजाज एक रहा। जबकि कोई छोटा कोई छोटा नज़र नहीं आया, कोई बड़ा बड़ा नज़र नहीं आया, सबके जज्बा एक था, सबकी फिक्र एक थी, सबका नज़र, तो ये अलग अलग होने के बावजूद एक थी। और वहाँ लश्करे कुफ्र में, लश्करे यजीद में देखने में एक जगह नजर आ रहे थे लेकिन उनके दिल आपस में बटे हुए थे, उनके अंदर कश्मकशें चल रही थी। न शिवर इब्ने साद को बर्दाश्त कर रहा था, न इब्ने साद शिवर को बर्दाश्त कर सकता था। इन लोगों की आपस में कश्मकशें थी, दोनों लश्कर के सरदारों में गिने जाते थे लेकिन सरदारों का आपस में कश्मकश देखा गया, आपस में इन दोनों के दरमियान में इख्तलाफ राय देखा गया। यानी लश्कर यजीद हजारों की शक्ल में थी लेकिन वो मुनसजम नहीं थी। लश्कर हुसैन की कामयाबी की दलील ये है कि ये कम थे मगर एक थे, वो सब हजारों की शक्ल में थे मगर एक नहीं थे, ये उनकी नाकामी की दलील है। और लश्कर कुफ्र अगर एक जगह पे जमा नहीं हो सकता इसलिए कि उनके अंदर कोई वहदत की कोई ऐसी कड़ी नहीं है जिसमें वो मुनसजिम हो जाए, जिसमें वो आपस में मुत्तहिद हो जाए, कोई एक ऐसी वजह नहीं है। शिर्क वजह इत्तेहाद नहीं होती, तौहीद वजह इत्तेहाद है, शिर्क वजह इंतशार है। यही वजह है कि ये आपस में जितनी बड़ी ताकतें ये सब आपस में टकरा जाएंगी। ये जो कहा जा रहा है कि आइंदा जो है सिविलाइजेशन आपस में टकराएंगे, ये तमद्दुन आपस में टकराएंगी, ये लोग आपस में टकराएंगे, इस्लाम आपस में नहीं टकराएगा। इस यूरोप यूरोप से टकराएगा, अमेरिका इसराइल से टकराएगा, इसराइल अमेरिका से टकराएगा, ये सब मिलके आपस में टकराएंगे, इसलिए कि ये सब मुशरिक है और शिर्क वजह इत्तेहाद नहीं हो सकता है। लेकिन एक जमाना आएगा कि इस्लाम पर सबकी वहदत होगी, इसलिए कि इस्लाम वजह वहदत है। यही یہی کائنات کا نظم ہے، یہی انسانوں کی زندگی میں پروردگار بھی یہی چاہتا ہے، جو اس نے جو وحدت اس نے کائنات میں پیدا کی ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان کے وجود اور انسانی معاشرے میں بھی وہی وحدت وہی اتحاد قائم ہو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان بندوں کو پسند کیا، یہی وجہ ہے کہ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ، کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ ہیں جن کو اللہ نے بڑے بڑے گروہوں پہ غالب کر دیا۔ بدر کے لشکر والے کس طرح سے کامیاب ہوئے حضور کے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا یہ چھوٹا سا لشکر جو فرات کے کنارے دیکھا گیا، یہ اپنے جذبے میں اپنے اتحاد میں اس قدر مستحکم تھا کہ جس نے صبح عاشور سے شب عاشور تک اپنے اتحاد کا ایسا مظاہرہ کیا کہ سبھی نے اپنے آقا کی بات سن کر اپنی جانیں امام حسین علیہ السلام کے لیے نثار کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار ذکر قلیل قبول، مریضوں کو شفایاب فرما، زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشور، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، دشمنان دین دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کی ناپاک سازشوں میں انہیں ناکام فرما۔ مسلمانوں کا برما میں خاص طور پر جو قتل عام ہو رہا ہے، پروردگار اس قتل عام کا خاتمہ فرما، ان کے پسماندگان میں کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان مرنے والوں کو جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ امام اسد جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوال و اسرار میں شمار فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر روح زمین پر مظلومیت کے ساتھ مرنے والے تمام مسلمانوں کی ارواح، مومنین کرام کی ارواح، شہدائے عراق، شہدائے لبنان، شہدائے بحرین، سب کی ارواح۔